कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में,
कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुजाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुजाकरे में,
हिकमत है मुसलमान तेरा ते गुमशुदा खजाना,
आले इसे जहां मिले इसको न तू गवाना,
आले इसे जहां मिले इसको न तू गवाना।
मदनी मुज़ाकरे में तो सीखने सिखाने को तो बिल्कुल, जो पीर साहब की जितनी बातें भी हैं सारी सीखने सिखाने की हैं, हर बात में हमारे लिए तरबियत होती है।
यहाँ पर जो मदनी मुज़ाकरे में एक्चुअली एक तरबियत होती है, एक रूहानियत मिलती है। हज़रत साहब यहाँ पर हैं, हज़रत साहब एक बड़ी हस्ती हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है दुनियावी हिसाब से भी और दीनी हिसाब से भी।
मैं कहता हूँ कि तंजीम तो हमने सीखी हुई नहीं थी, बस वैसे ही हम दावत इस्लामी वाले कहते थे, लेकिन जब से इधर मदनी काफिला कोर्स में आए हैं तो इधर आके हमारी आंखें खुली हैं, हमें पता चला है कि तंजीम क्या है, दावत इस्लामी क्या चीज़ है, दावत इस्लामी का असल मकसद क्या है, दावत इस्लामी का स्ट्रक्चर क्या है, अमीर अल सुन्नत की क्या सोच है।
नेक बनने के हवाले से जो तरबियत की जाती है, अपने गुनाहों से तौबा और नमाजों की हिफाजत, नमाजों का इलम, इस तरह यानी मसाइल और इसकी यानी कि फिजान मदीना में ही ये सब कुछ रहा है, और इसके अलावा और मिसाल नहीं मिल सकती है।
मदनी मुज़ाकरे में बैठते ना माशाल्लाह शुरू से लेके एंड तक जो ना सीखने को कुछ ना कुछ मिलता रहता है, कभी नमाज के बारे में, कभी फर्ज उलूम के बारे में,
कुछ ना कुछ अपने आप को तब्दील करने के लिए आए हैं, कुछ ना कुछ इधर से सीख के जाएं, काफी चीजें सीखने को मिलती हैं।
और एक सोहबत जब अच्छी होती है तो उसका असर भी आता है।
मैं तो सिर्फ मदनी मुज़ाकरे में एक ही चीज देखता रहा, सिर्फ पीर साहब की मुस्कुराहट देखता रहा दूर से।
यहाँ पे मुझे आगे पता चला कि एक्चुअली मुसलमान है क्या, इस्लाम क्या है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती क्या थे, वो उनकी जिंदगी कुरान बताती है कि वो हमारे लिए नमूना है, लेकिन हमने उनकी जिंदगी छोड़ दी।
मदनी मुज़ाकरा एक ऐसी चीज है जहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मुख्तलिफ चीजों के बारे में हमारी तरबियत होती है।
सुनने वाले नाजरीन को भी मैं ये पैगाम दूंगा, अगर आप चाहते है ना कि हमारी औलाद की, हमारी नस्लों की सही तरबियत हो, तो यकीन करें अपनी आल को, अपनी औलाद को, अपने रिश्तेदारों को, लोगों को ना, घर वालों को मदनी मुज़ाकरे में, मदनी चैनल के सामने बिठा दें।
पर यहाँ पर जो है हमें सुन्नत की तरफ रागिब किया जाता है,
ये जो अमीर अहले सुन्नत की तरबियत है ना, यकीन करें इसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।
हुजूर की मोहब्बत और अल्लाह पाक की मोहब्बत जो है दोनों ही में इजाफा होता है, सहाबा किराम की मोहब्बत, औलिया किराम की, आला हज़रत के बारे में यहाँ पर हमें पता चला, इससे पहले आला हज़रत के बारे में मालूम नहीं था।
इसी तरह फूल कब्र पर फूल डालने के वाले से, अगर आपको कोई कहे कि भाई मेरी तरफ से आप कब्र पर फूल डाल दें, तो इस के बारे में पीर साहब ने फरमाया कि अगर कोई और दे फूल के ये मेरे रिश्तेदार की कब्र पर, फुलां कब्र पर जाकर डालने हैं फूल, तो इसके बारे में पीर साहब ने फरमाया कि अगर उसकी तरफ से इजाजत हो तब तो डाल दे, तो कोई हर्ज नहीं है, अगर उसकी तरफ से कोई इजाजत ना हो
तो फिर आपने उस बारे में एहतियात करनी है कि आपने उसी कब्र पर डालने और अतराफ में नहीं डालने। उसने अखलाक ये है कि अगर आप खुद से डाल रहे हैं तो दीगर कब्रों पर भी डाल दें, ये भी सीखने को मिला।
कब्र के ऊपर यानी कि सब चीज जो भी है आप रखें उसका यानी कि वो जिक्र करती है, कब्र वाले को राहत मिलती है इससे।
आज जैसे कि इत्मा के बारे में हमें सीखने को मिला है,
मैं अभी जहरी उलिये में हूँ ना, हफ्ता भर इज्तमा है, ये उसी की बरकत है। उससे पहले मैं पेंटे पहनता था, हाथ में कड़े थे, चैने थी, लेकिन एक इस्लामी भाई मुल्तान से आए हुए थे, उन्होंने इज्तमा की दावत दी, मैं इज्तमा में आया, उसके बाद लम्हा बा लम्हा हम चेंज होते गए।
आज मुझे पता चला कि जो 12 दिनी काम है उसमें से जो सबसे पहला जो दिनी काम शुरू हुआ वो हफ्तावार सुन्नत मेरा इज्तमा से आगाज हुआ।
जिस तरह आज अमीर अहले सुन्नत ने हफ्तावार इज्तमा के हवाले से तरबियत फरमाई और दुआएं से नवाजा, तो इस महीने को माही हफ्तावार इज्तमा ये हमने मनाना है और धूमधाम से मनाना है।
तो अब हम हफ्तावार इज्तमा में शिरकत करने में सुस्ती करते हैं। आज अमीर सुने जब अपनी बात बताई, एक्सीडेंट हो गया था तो मेरी टांग पे प्लस्तर लगा हुआ था, फिर भी मैं इज्तिमा में शिरकत की मैंने, तो इससे हमें बहुत जज्बा हासिल हुआ कि हमें भी इज्तिमा में शिरकत करनी चाहिए। इंशाअल्लाह करीम मैं भी नियत करता हूँ कि 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक रोजाना दो इस्लामी भाइयों को जरूर इज्तिमा की दावत दूंगा।
सवाल हुआ कि क्या किसी शख्स पर पहले आज फारस था, साहिब इस्तेताअत था, लेकिन उस वक्त उसने आज नहीं कर सका, वक्त गुजर गया, हालात उसके तब्दील हो गए, अब थोड़े से हालात माली हालात कम कमजोर पड़ गए, क्या अब वो आज कर सकते हैं या नहीं?
तो फिर उसके ऊपर हज करना भी लाजिम है, वो हज करे,
चाहे वो कर्ज लेकर करे, चाहे जिस तरह, लेकिन आज उसने करना है।
दावत इस्लामी की तरफ आए, रुझान बढ़ाएं, दावत इस्लामी को समझें, ताकि यहाँ पर सुन्नतों के लिए भी आपको जो है अहमियत बने, फर्ज की पाबंदी भी हो, नमाज की पाबंदी भी हो, आपका किरदार सुथरा हो।
दिल बाग बाग होता रहे और मुझे کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف پیر صاحب چاہیے۔
ہماری یہی نیت ہے کہ ہم ادھر سے جائیں، اپنے آپ کو تبدیل کر کے جائیں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے، وہ کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لیجئے، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے، یا عربی میں کہہ لیں نویت سنت الاعتکاف، جب کہ اس کے معنی پر نظر ہو اور دل میں یہ نیت موجود ہو۔ دل میں نیت موجود ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا اچھا ہے، ورنہ زبان سے کہنے سے فائدہ نہیں ہوگا جبکہ دل میں نیت نہ ہو۔ تو بہرحال یہ کہ اعتکاف کی نیت کے بعد جب تک مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا، پھر جب داخل مسجد ہوں اثر نو نئے سرے سے نیت کر لیجئے۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا، پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی۔ اگر اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو پھر مسجد میں کھا پی نہیں سکتے، افطار بھی نہیں کر سکتے۔ افطار کا وقت آ گیا، نیت نہیں کی تھی، اب یاد آئی تو نیت کر لیجئے اور افطار بھی کر لیجئے۔ تاہم مناسب یہ ہے کہ کھانے پینے کے لیے نیت نہ کریں بلکہ ثواب کے لیے کریں، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ ثواب کے لیے نیت کر کے کچھ ذکر و درود کر لیں، کچھ چاہیں تو بارہ بار درود شریف پڑھ لیں، اب بے شک افطار وغیرہ کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1445 ہجری کے جمادی الاخری کی آج تیسری شب ہے، اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے سالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 3، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں گی ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا، اپنے کہے پر بے سبب اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاء اللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو راز کی باتیں بتائیں یا نہ بتائیں، اور قرآن مجید اور حدیث میں اس بارے میں کیا حکم ہے؟
اب اس میں راز کی باتوں سے مراد کون سی راز کی بات ہے؟ اب جیسی راز کی بات ہوگی ویسا اس کا حکم ہوگا۔ اب کسی کا راز آپ کے پاس ہے اور وہ عیب ہے، تب تو ظاہر ہے کسی کو بتانا بلا اجازت شرعی تو گناہ ہوگا، تو اس لیے جیسی بات ویسا حکم شرعی ہوا۔ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے انہیں راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو، کیونکہ دنیا میں ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ اپنے مقصدوں کو راز میں رکھو، یہ اس حدیث میں کہا گیا ہے۔ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنی خاص باتیں بندہ یا نعمتیں اس کو حاصل ہیں تو اس پر دوسروں پر اظہار کرنے سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی نظر بھی لگ سکتی ہے، یہ بھی امکان ہوتا ہے کہ اپنی نعمت ظاہر کی اور نظر لگ گئی۔ تو یوں موقع کی مناسبت سے بندہ جو ہے اپنی چیزوں کو راز میں رکھتا ہے۔ بعض اوقات یہ کہ بتانا بھی مفید ہوتا ہے، تو بہرحال حدیث کی شرح تو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ وہ ایک بات بتا رہا ہوں میں جو حدیث سے پاک میں آئی کہ اپنے مقاصد کو راز میں رکھنے کی اس میں ترغیب ہے۔ کل دین احمد محسود، یہ بھی حدیث سے پاک ہے کہ تمام وہ لوگ جن کو نعمت حاصل ہوتی ہے ان سے حسد کیا جاتا ہے۔ دوسرے کی راز کی حفاظت کے تعلق سے حدیث پاک ترمذی اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی کوئی بات کرے پھر یہ در در دیکھے تو وہ بات امانت ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص تم سے اکیلے میں کوئی بات کہے اور بات کے دوران یا بات کے درمیان میں ادھر ادھر دیکھے کہ کوئی سن نہ لے، تو وہ اگرچہ منہ سے نہ کہے کہ یہ کسی سے نہ کہنا، مگر اس کی یہ حرکت بتاتی ہے کہ وہ راز کی بات ہے، لہذا اسے امانت سمجھو، اس کا راز ظاہر نہ کرو، کسی سے یہ بات نہ کہو۔ سبحان اللہ، کیسی پاکیزہ تعلیم ہے۔ تو یہ حدیث پاک میں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی بات کرتے ہو ادھر ادھر سائڈوں پہ دیکھ کر آئے کہ کوئی سن تو نہیں رہا، تو یہ اس بات کا ظاہر قرینہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ اور کوئی بات نہ سنے۔ تو اب یہ کہ یہ بات ہم کسی کو بتا نہیں سکتے، بھلے اس نے زبان سے منع نہ کیا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
علی ریاست تحریر پتوگی سے عرض گزار ہوں، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ آج کل گنے کی فصل کی کٹائی کا سلسلہ جاری ہے، کسان گنے کو فروخت کرنے کے لیے جب گاڑیوں پر لوڈ کر کے مارکیٹ یا شوگر مل دیتے ہیں تو راستے میں گزرتے ہوئے لوگ گاڑیوں سے گنے کھینچ لیتے ہیں اور کھانا شروع کر دیتے ہیں، کیا اس انداز سے بغیر اجازت گنے کھانا جائز ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔
ظاہر ہے جو اس طرح گنے کھینچ کے نکالتے ہیں یہ گناہ کا کام ہے، حرام ہے، اور اس طرح ان کو یہ کرنا نہیں چاہیے۔ اور جتنے گنے اس طرح انہوں نے چھین کر کھائے ہیں یہ توبہ بھی کرنی ہوگی، اور جن کے گنے تھے، ٹرک والے گنے تو ہوتے نہیں ہیں، ٹرک والا تو مزدور ہوتا ہے، تو عام طور پہ یہی ہوتا ہے نا، تو یہ کہ جو اصل مالک ہے اس سے معافی بھی مانگنی ہوگی اور اس کی پیمنٹ بھی کرنی ہوگی، خالی توبہ بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ بندی کی عقل تلفی ہے نا۔ تو لوگ اس طرح گنوں میں بھی کرتے ہیں، اور غلہ جو ہو، کھجوروں کی گاڑی لدی ہوگی، اگر کوئی بوری کھلی رہے تو کھجوریں نکال کے کھا لینی، اس طرح لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، ان کو شعور نہیں ہوتا کہ یہ ڈکیتی ہے، جی ہاں یہ لوٹ رہے نا، ایک طرح سے چھین رہے، اور ڈکیتی بھی ہے یا پتہ نہیں چوری کے اس میں آئے گا یہ، کہ دوبارہ لے گئے، یہ ایسا کرنا دوسرے کی حق تلفی ہے، حرام ہے، گناہ کا کام ہے، جہنم لے جانے والا یہ کام ہے۔ جتنا اس طرح کھایا ہے یہ سب پیمنٹ کرنا پڑے گا، توبہ بھی کرنی ہوگی۔ ہاں اصل مالک معاف کر دے تو الگ بات ہے، مزدور سے معافی مانگنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، مزدور تو مالک نہیں ہوتا نا اس کا، وہ ہاں بھی بول دے گا، بلکہ وہ بولے گا لے لو، تب بھی جائز نہیں ہوگا، جبکہ پتا ہے کہ مزدور کا نہیں ہے تب جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر واقعی مزدور مالک ہے تو وہ ایک الگ صورت ہے، لیکن عام طور پر مزدور مالک ہوتا نہیں ہے، یہ اجیر ہوتا ہے، نوجرت پر یہ پہنچانے کے اور لوڈنگ انلوڈنگ یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
یہ ٹرک ذرا دوبارہ دکھائیے گا، جو بھی آپ نے دکھایا تھا، یہ اس طرح جو، یہ تو آپ نے بہت اہم مسئلہ جو آپ سے سوال کیا گیا اور آپ نے بتا دیا، مگر یہ اس طرح جو لوڈنگ کر کے جو ٹرک لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اس میں حادثات ہونے کا بھی ٹھیک ٹھاک اندیشہ رہتا ہے، اور اس طرح یہ اور بھی بہت سارے ایسے اوورلوڈڈ ٹرک ہوتے ہیں، اسپیشلی جو یہ اسٹیل سیریا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جب ٹرکوں میں لادا جاتا ہے تو وہ تقریباً سمجھے کہ 10% 20% وہ ٹرک کے باہر ہوتا ہے۔ کئی ایسے حادثات ہوئے ہیں دنیا میں، ہمارے یہاں بھی ہوئے ہیں، کہ یہ سیریے جو یہ اسٹیل جو ہوتے ہیں وہ شیشے گاڑی کے اندر سے چلے گئے اور باقاعدہ لوگوں کے سینوں میں آر پار ہو گئے، یا موٹر سائیکل والے بھی اس سے زخمی ہو گئے اور انتقال ہونے کی بھی خبریں ہمیں ملتی ہیں۔ تو بھوسا وغیرہ جو بھرتے ہیں تو یہ ویسے بھی قانونی بھی منع ہے اور لوگوں کو اس سے کافی تکلیف ہوتی ہے۔ اس میں میری درخواست یہ ہے کہ جو جیسا میرے سے فرمایا کہ یہ تو ایک کرائے پر ٹرکیں ہوں یہ سب مل رہی ہوتی ہیں، یہ اسپیشلی ڈپینڈ کرتا ہے جن کا یہ مال ہے، وہ اپنے دو پیسے بچانے کے لیے، وہ مثال کے طور پر اگر یہ اسٹیل ہے تو اسٹیل کے لیے وہ 20 فٹ کا ٹرک کر لیں، اب وہ 16 فٹ کا ٹرک کرتے ہیں یا 10 فٹ کا ٹرک کرتے ہیں تو اس کی پیمنٹ ڈیفینیٹ ان کو کم دینی پڑتی ہے۔ تو یہ پورا ٹرک کریں جتنا کا اسٹیل ہے، قانونی طور پر بھی یہی ہے، اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نارملی دنیا بھر میں اس کو انڈر کور لے کے جایا جاتا ہے، یہ پیک ہوتی ہیں، تو کھلی کھلی چیزیں دنیا میں اتنی دیکھی نہیں جاتی جتنا ہمارے یہاں یہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اگر اس کو قانونی طور پر بھی اگر ہم دیکھیں تو میرے پیارے اسلام بھائیو اس میں کافی پکڑ ہے، اور شرعاً پھر اس میں جو بھی احکام اور مسائل ہیں اس پر بھی غور کر لیا جائے، اور لوگوں کو حادثات سے بچانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس کا میں نے ابھی نشاندہی کی کہ اگر قانونی طور پر دیکھا جائے تو پولیس والے اس کا چالان کریں گے، مطلب پکڑیں گے اس کو کہ تم غیر قانونی طور پر یہ لے کر جا رہے ہو۔ تو یہ مطلب سوزوکی ہو، ٹرک ہو، ٹرالر ہو، یہ ساری چیزوں میں یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات کنٹینر بھی پورے ٹرک کے اوپر لوڈ ہوتے ہیں، اور ٹرک چھوٹا ہوتا ہے، کنٹینر بھرا ہوتا ہے، کنٹینر گاڑیوں پر گرے ہیں اور پوری فیملیاں جو ہے نا وہ دنیا سے چلی گئی ہیں۔ تو درخواست ہے یہ تمام تر دیکھنے سننے والوں کو، اسپیشلی جو بزنس کمیونٹی ہے، کہ وہ اپنے دو پیسے بچانے کے لیے یہ عمل نہ کریں، پورا ٹرک لیں، پوری مطلب اسپیس جتنا ہے وہ لیں، 40 فٹر بھی آتا ہے، 20 فٹر بھی آتا ہے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، پلیز اس کو دیکھیں تاکہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت بھی کی جا سکے۔
اسی طرح بعض اوقات یہ کھلی سوزوکی ہوتی ہے،
جی
کھلی سوزوکی جو ہوتی ہے اس میں بھی یہ اس طرح کی چیزیں بھری ہوتی ہیں، رکشے ہوتے ہیں تو رکشے میں بعض اوقات اس طرح
باہر نکلے
ہوئے ہوتے ہیں، اور اسی طرح بعض اوقات موٹر سائیکلوں کے اوپر یہ اس طرح کی بعض چیزیں جو لے کے پائپ وغیرہ لے کے اس طرح جا رہے ہوتے ہیں، جو بسا اوقات ایکسیڈنٹ کا سبب بنتی ہیں، نقصان کا سبب بنتی ہیں، تو اس پر بھی جو ہے وہ تھوڑی
اپنی جانوں کو بھی داؤ پہ لگا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کی جانوں کو بھی داؤ پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ اس پر ٹریفک لا اگر جو روڈ پر آپ لے کر اگر اپنا وہیکل گاڑی آئے تو ڈیفینیٹلی اس کی کوئی مطلب کہ لیگل اجازت تو نہیں ہوگی، تو اگر ہمارے قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہوتے ہیں اگر یہ اس کو روکے، بھی بھوسا جیسے بھر کر جو لاتے ہیں تو وہ پورا اتنا اڑ رہا ہوتا ہے اور اتنا وہ باہر نکلا ہوا ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں پڑتی، اور اندھیرے میں اللہ نہ کرے تو حادثے ہو جاتے ہیں، کونوں میں لائٹیں جلتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو مہربانی کریں، یہ ایک منظر آپ نے دیکھا، اس کی ایک صورت ہم نے بیان کی، لیکن اس کی ایک قانونی طور پر جو الیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے میں نے کہا اس کی طرف بھی آپ کی توجہ دلاؤں۔
حدیث پاک ہے بخاری شریف کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو ہماری مسجدوں اور ہمارے بازار میں آئے، اور جیسے اس زمانے میں تیر ہوتے تھے ہاتھ میں، تو فرمایا تیر جب لے کر آئے تو اس کی جو آگے کا حصہ پیکان جس کو بولتے ہیں، جو پھل ہوتا ہے اس کو پکڑ کے رکھے تاکہ کسی کو نقصان نہ پہنچا دے۔
اوکے
ٹلو بابل خان سے غلام حیدر اتاری بات کہہ رہا ہوں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ چھپے کے دل جو ٹائم ہوتا ہے نماز کا، جیسے 2 بجے کی ہوتی ہے تو وہ 2:10 پہ یا 2:15 پہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اکثر مسجدوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، تو یہ کیسا ہے؟
جمعے کی نماز کا جو ہوتا ہے نا کہ فلاں ٹائم پر جمعے کی نماز ہوگی، تو عام طور پہ یہ ٹائم غالب خطبے کا ہوتا ہے کہ 2 بجے جماعت ہوگی، یعنی 2 بجے خطبہ شروع ہوگا، اس کے بعد وہ 5-7 منٹ خطبہ ہونے کے بعد وہ جماعت ہوتی ہے، غالب یہ انداز عرف شاید اس طرح کا ہے۔ تو اب یہ کہ چونکہ گھڑیوں کے ٹائم دیے جاتے ہیں، ہمارے یہاں کوشش یہ ہوتی ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کہ خطبے کے ٹائم کا بھی اناؤنس ہوتا ہے کہ مثلاً یہ کہ اتنے بجے خطبہ ہوگا اور اتنے بجے جماعت ہوگی۔ اب ہمارے یہاں اب تک تو ایک عرصے سے 3:30 بجے تک ہوتی رہی ہے، انشاءاللہ 5 جنوری 2024 سے انشاءاللہ الکریم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں جمعے کی جماعت تین بجے کم و بیش تین بجے ہوا کرے گی، تو پانچ سات منٹ پہلے خطبہ ہو جائے کرے گا، ہمارے اذان کا بھی ٹائم کا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے، تو اس سے کیا لوگوں کو سہولت رہتی ہے، پھر یہ کہ کسی کو اعتراض کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ تو جو ٹائم اناؤنس ہو نا، کوشش کی جائے کہ اس سے فرق نہ ہو، اگر پہلے کر دیں گے تو بھی لوگوں کی جماعت نکل جائے گی، لیٹ کریں گے تو بعضوں کا یہ ہوتا ہے کہ انسان جلدی ہوتی ہے، کسی کو پیشاب لگ گیا، کسی کو ٹرین چھوٹ گئی، کسی کی بس کی ٹکٹ ہے، اس کے ٹائم ہے، ان کو بھاگ بھاگ کے جانا ہے، اور ہم نے 10-15 منٹ اگر جماعت لیٹ کر دی تو وہ آزمائش میں آ جائے گا نا۔ تو اس لیے جہاں بھی جو بھی ٹائم دیا جائے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔
جماعت
صلو علی الحبیب،
جماعت کا ٹائم مقرر
صلی اللہ علیہ وسلم،
جو مقرر ہوتا ہے وہ جماعت کا ٹائم مقرر ہوتا ہے، جن مساجد میں ٹائم کی پابندی کی جاتی ہے تو جماعت ہی اسی ٹائم پہ کھڑی کی جاتی ہے، خطبے کا عام طور پہ وہ ٹائم مقرر نہیں ہوتا۔ ہاں جہاں پابندی نہیں ہوتی تو وہ عام طور پہ بیان اس ٹائم پہ ختم کر رہے ہوتے ہیں، یعنی 1:30 بجے جمعہ مثال کے طور پر ہے تو وہ 1:30 بجے بیان ختم کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اذان ہوتی ہے، پھر اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے، یعنی ان کا ان لمٹ معاملہ ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا ان کا کہ کس وقت جا کے ان کا سارا معاملہ پورا ہوگا۔ عمومی طور پہ جو وقت مقرر ہوتا ہے جیسا آپ نے بیان کیا وہ جماعت کا وقت مقرر ہوتا ہے۔
اچھا، ہو سکتا ہے کہیں ایسا بھی ہوتا ہوا، کہیں وہ بھی ہوتا ہوا جو بے نرس کیا، تو جہاں جس مسجد میں جو عرف چلا آ رہا ہو، جس علاقے میں جو معمول ہو، روٹین ہو، اس سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور یہ جو آپ نے فرمایا واقعی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض جگہ مقرر جو ہیں وہ اتنے مانیتے ہوتے ہیں، یعنی ان کے چل رہی ہوتی ہے تو یہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ لوگوں کا انتظار کرتے ہیں، اب یہ اگر لیٹ ختم کریں تو لوگ لیٹ آتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے بیان نہیں سننا ہے تو لیٹ آئیں گے، تو لوگوں کا انتظار کرنے کے بجائے اصول رکھنا چاہیے کہ بھائی اتنے بجے تک بیان ہوگا، اتنے بجے خطبہ ہوگا، تو اس سے مسجد بھی آباد رہے گی، ورنہ یہ ٹائم کا جو بالکل حساب کتاب الٹ پلٹ ہونا، تو نمازی بھی اس سے ٹوٹتے ہیں، نمازی آتے ہوئے کتراتے ہیں۔ یہ واقعی یعنی کہ دیکھے والی چیزیں، نمازی ٹوٹ جاتے ہیں اس سے، تو یہ بھی ظاہر ہے کہ اچھی بات تو نہیں ہے نا، مسجد ویران نہیں کرنی چاہیے، مسجد کو آباد کرنا چاہیے۔ ہمارے اپنے قصور کی وجہ سے نمازی مسجد سے کم نہیں ہونے چاہیے۔
حضور، بعض اوقات بعضوں کے وضو کے بڑے مسائل ہوتے ہیں اور یوں سمجھے کہ وہ 5-10 منٹ کا ہی سمجھے کہ ان کے پاس ایسا ہوتا ہے کہ یار ہم تازہ تازہ وضو کے گھر آتے ہیں کہ یار فوراً جماعت مل جائے گی، کیونکہ ان کے کچھ مسائل ہو رہے ہوتے ہیں، پیٹ کے بھی مسائل ہوتے ہیں، تو بعضوں کا جتنی دیر انہوں نے ذہن بنایا ہوتا ہے کہ ہم فرض و سنتیں پڑھیں گے، اتنی دیر تو وہ جماعت کھڑی ہونے میں لگ جاتی ہے، یا بعضوں کو تو پیشاب کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اب سردی ہے تو اس میں پیشاب کے عموماً مسائل بڑھ جاتے ہیں، تو پھر یہ جو امام صاحب جماعت کھڑی کر رہے ہیں نا ان کو بیچاروں کو پھر وہ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ لوگوں کو پیشاب یا مطلب کہ وضو کے تعلق سے تکلیف ہوتی ہوگی اور وہ اس پہ کافی برداشت کرتے ہوں گے، یا چلو جماعت تو ہو جائے، نماز تو ہو جائے، تو میں چاہ رہا تھا کہ اس میں بھی جو شرعی مسئلہ ہے یہ بھی اگر آپ ناظرین تک بیان فرما دیں۔
آپ کو یاد ہوگا، تم مسکرا رہا تھا یاد کر کے، شب برات کے موقع پر یا کسی موقع پر میرے انتظار میں کوئی 10-15 منٹ لیٹ ہوئی تھی جماعت، تو پھر میں نے لائیو اس کی گرفت کی تھی کہ یار یہ کیا لگا رکھا ہے، میرا انتظار کیا کرنا ضروری تھا، اتنی دیر سے انتظار کر رہے تھے، میں پہنچنے میں دیر ہو گئی، ٹھیک ہے قصور جو بھی ہے، کوتاہی میری تھی، میری وجہ سے ان بےچارے نمازیوں کو کس جرم کی سزا دی، کسی کے وضو کا مسئلہ، کسی کی گاڑی چھوٹے، کسی کی بس چھوٹے، ہزار پھر ال انتظار و اشد من الموت، یہ بھی محاورہ ہے کہ انتظار موت سے سخت ہے، یہ آیت نہیں ہے، یہ محاورہ ہے عربی، تو یعنی انتظار کی زحمت جو ہے یہ بھی ایک زحمت تو ہوتی ہے، رات بھی ہو، اب کب جماعت کھڑی ہوگی، اب گھڑی دیکھ رہے ہیں، پیچھے مڑ مڑ کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، پھر اس طرح اگر ہم کریں لیٹ تو پھر لوگ نماز اس مسجد میں آنے سے کتراتے ہیں، یار یہاں کوئی ٹھکانا ہے نہیں، فلاں مسجد میں چلتے، تو احتیاط کرنی چاہیے۔ وقت ہو گیا، اب کوئی بھی کیسا بھی وی آئی پی شخص ہے وہ آنے والا ہے، وہ وی آئی پی اپنے گھر میں ہوئے گا، وہ اللہ کے گھر میں کہے گا وی آئی پی. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، جس کو جہاں جگہ ملی وہ کھڑا ہو جائے. لیٹ آیا تو ٹھیک ہے، اپنی دکان میں لیٹ جائے نا تو پتا چلے گا، دو چار گاہک چلے گئے تو پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے روئے گا کہ وہ بڑا گاہک میرا چھوٹ گیا، اور مسجد میں اپنی مرضی سے ہم لوگ چلا رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کسی کے انتظار میں دوسرے کو انتظار کی آگ میں نہیں جھونکنا چاہیے. ٹائم ٹو ٹائم جماعت ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مولانا الیاس قادری صاحب سے سوال ہے، یہ جو پلاسٹک کی خالی بوتلیں ہوتی ہیں زمزم لکھا ہوتا ہے لوگ پھینک دیتے ہیں، باہر بھی پھینک دیتے ہیں، یہ کیا اس کو رکھنا ثواب میں شامل ہوتا ہے؟
اب زمزم لکھا ہوتا ہے برابر بوتلیں، تو ظاہر اس پہ مقدس حروف لکھے میں ان کا احترام ہے، تو اس کو پھینکنا نہیں چاہیے، ادب ادب کی جگہ رکھنا چاہیے. استعمال کی چیزیں بوتلیں گھروں میں آب زمزم شریف کے علاوہ بھی کام تو آتی ہیں، استعمال کر لیجیے، وہ بھی لے لیتے ہوں گے اسکریپ والے بھی، پرانے سامان والے بھی ہمارے یہاں تو لے لیتے ہوں گے، لیکن ہر ملک میں ایسا نہیں ہوتا، تو پاکستان میں تو ایسا ہوتا، ہندوستان میں بھی ہوتا ہوگا اور کئی ملکوں میں ہوتا ہوگا، تو بیچ دیا جائے اس کو اگر بکتی ہے تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
قلیل روزی پہ دو قناعت، فضول گوئی سے دے دو نفرت، نبی رحمت شفیع امت. یا مرشدی یہ ارشاد فرمائیں کہ قلیل روزی کی دعا کرنے میں کیا حکمت ہے، کثیر کی بھی تو دعا کی جا سکتی تھی. فی زمانہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور کثیر نہیں ہوگا تو دعوت اسلامی کے لیے ہم خرچ کیسے کریں گے، دیگر اپنے نظام کیسے چلائیں گے، اپنا لائف سٹینڈرڈ بھی تو مینٹین کرنا ہوتا ہے. تو آپ کے مدنی مذاکروں سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بندے کو بہت زیادہ مال کی جستجو ہونی ہی نہیں چاہیے، قدرے کفایت پر اور ایک نارمل بیلنس لائف جو ہے وہ گزارے. تو اس حوالے سے کتنا دنیا داری کے لیے اور مال کی جستجو میں کتنا وقت دے، کتنا اپنی آخرت کے لیے جو ہے وہ وقت نکالے، بیلنسڈ لائف کیسے گزارے، اس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. اور دوسرا یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے پاس صرف اتنا ہے کہ وہ اپنا گھر کا نظام درست چلا رہا ہے لیکن بہت زیادہ نیکی کے اور کار خیر کے کاموں میں خرچ نہیں کر سکتا، تو آیا کار خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے مزید اس کو جستجو مال کی بڑھانی چاہیے، یا جتنے پہ ابھی اس کا گھر کا نظام چل رہا ہے تھوڑا بہت نفلی صدقات بھی حسب توفیق دے رہا ہے تو اسی پہ اکتفا اس کو کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرا.
قلیل روزی پہ دے قناعت، یہاں مراد یہ تھوڑی ہے کہ یا اللہ مجھے تھوڑا سا مال دے اور قناعت دے دے، میرے بچے فاقے کریں ان کو قناعت دے دے، یہ مراد کس نے لے لیا؟ یعنی یہ کہ قلیل روزی، یعنی اگر مجھے زیادہ مال نہیں بھی دیتا یا اللہ، اگر میری قسمت میں زیادہ مال نہیں، ظاہر ہے کہ ہر ایک تو مالدار اور پارٹی اور سرمایہ دار تو ہوتا نہیں ہے نا، بہت سارے بےچارے کم تنخواہوں میں گزارا کر رہے ہوتے ہیں، تو یا اللہ چاہے میری تنخواہ کم ہو تو مجھے پھر تو قناعت کی نعمت دے دے کہ جتنا دیا بس اس پر میں راضی رہوں، دوسرے کے مال پر میری نظر نہ رہے، یہ مراد آپ اس سے لیں. لیکن یہ مانگی تھوڑی روزی جا رہی ہے یہ مراد نہیں ہے. میں تو کئی بار کہتا ہوں کہ یا اللہ اتنا دے کہ ہم کسی کے محتاج نہ رہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. میں نے یہ کب کہا کہ یا اللہ ہمیں فاقہ مست کر دے، اتنا نہ دے کہ ہم پیٹ بھر کے کھانا کھا سکیں، یہ تو کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا مجھ سے. تو اللہ پاک جتنا دے جو دے اس پر بندہ راضی رہے، شکوا نہ کرے، گلا نہ کرے. اب رہا یہ کہ اس لیے کمانا تاکہ وہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرے، تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس کی مذمت فرمائی ہے کہ یہ مطلب ثواب کمانے، یہ اور موقع بھی تو ہے نا، خالی مال خرچ کرنے سے ہی بندہ کیا کما سکتا ہے؟ مال مانگ کر اپنے آپ کو رسک میں کیوں مطلب ڈالتے ہو کہ مال آ گیا تو خرچ کرنے کا جذبہ سلامت رہے گا بھی یا نہیں، اس کی کیا مطلب گارنٹی؟ تمہارا لیے کہ یا اللہ مجھے دولت دے تاکہ میں مطلب خوب تیری راہ میں خرچ کروں، اس دعا کی مطلب اگر کوئی کرنا چاہے ممانعت نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ خالی مطلب مال ہی ثواب کمانے کا ذریعہ ہو، اور ثواب کمانے کے بہت سارے ذریعے وہ مطلب اپنائے، جیسے کہ حدیث پاک میں یہ مضامین موجود ہیں کہ ایک بندہ جو ہے اس کے پاس دراہم ہے, نوٹ ہے سب, جو وہ نوٹ بانٹ رہا ہے, اور ایک بندہ ہے کہ اس نوٹ نہیں بانٹ رہا, وہ اللہ اللہ کر رہا ہے, ذکر اللہ کر رہا ہے. تو فضیلت اس کی زیادہ ہے کہ جو اللہ اللہ کر رہا ہے. وہ نوٹ بانٹ کر آپ کتنا کما لو گے, اللہ اللہ کر کے اس سے زیادہ کما لو گے. حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ پاک نے ہوا پر بھی حکومت دی تھی, پرندوں پر, چرندوں پر, جنات پر, آپ کی حکومت تو بہت بڑی تھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی مختلف رعایا کے ساتھ وہ ہوا پر پرواز کرتے ہوئے وہ جلوس کے ساتھ گزرے. ایک نیک آدمی عبادت میں مشغول تھا, وہاں سے بھی گزرے, اس نے رشک کی نظر سے دیکھا, حسرت کا اظہار کیا. وہ اس طرح کا واقعہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کی ساری حکومت اور یہ جاؤ جلالی جو نا یہ ایک طرف ہے, اور اللہ پاک کا ذکر ایک طرف ہے, اللہ پاک کے ذکر کی اہمیت زیادہ ہے. اس طرح کا واقعہ ہے. تو یوں مطلب دنیاوی اشیاء جو ہے ان کی بہتات یا کثرت کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز سے کوئی افضل بھی ہو. اس کی فضیلت تو دنیاوی دولت کی کوئی فضیلت نہیں ہے. دنیا کا کتنا ہی مال کو جمع کر لے اگر 100% حلال ہے, نیت میں کوئی فتور فساد خرابی نہیں ہے, تب جا کر یہ مباح ہے. یعنی اس میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے, یہ ذہن میں رکھے گا. ہاں اب اگر کوئی ثواب کے لیے یہ کما رہا ہے کہ مجھے اس لیے یا اللہ دے میرے ماں باپ بےچارے بتاویزے کے تکلیف میں میں ان کی خدمت کروں, تو اس لیے اگر یہ مال کما رہا ہے, یہ نیت اس کے ثواب کی ہے. بال بچوں کے لیے اس لیے کما رہا ہے کہ ان کے گزر بسر میرے ذمے ہے, میری زیر کفالت ہے, تو اے اللہ پاک تو میری مدد فرما تاکہ میں ان کی کفالت کر سکوں, ان کو پال پوس سکوں. تو اب اس لیے کمانا چاہتا ہے تو یہ نیت بھی ثواب کی ہے, اس میں ثواب ملے گا اس کو. تو یہ صورتیں بنتی ہیں ثواب کمانے کی. مطلقا یہ کہنا کہ میں مطلب کماؤں تاکہ رائے خدا میں خرچ کروں, تو اس کی مطلب پذیرائی نہیں ہے کہ اور رائے خدا میں کام کرنے کے بہت سارے مواقع ہیں, ان کے ذریعے بندہ ثواب کمائے. دولت کے پیچھے نہ جائے کہ دولت نے کسی کا بھلا کیا نہیں ہے, نہ یہ کسی کے ساتھ وفا کرتی ہے. دولت آتی ہے تو بندہ بہت کچھ ہو جاتا ہے, آنکھیں پھیر لیتا ہے. حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کسی صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ کسی سے ناراض ہوئے, تو انہوں نے اس کو کہا کہ اللہ تعالی تیرے جان میں تندرستی اور تجھے دنیا کی دولت سے مالا مال کرے. تو امام غزالی رحمت اللہ نے اس کو مطلب اس معنی میں لیا کہ جب تیری جان میں تندرستی آئے گی تو تیرے اندر تکبر آئے گا, تو برباد ہوگا, اور تیرے تجھے مال مل جائے تاکہ تو اس دولت کے ذریعے تو گناہوں میں جا پڑے. تو یہ درحقیقت جو ظاہری الفاظ ایک صحابی کے تھے وہ دعائیہ تھے, اور چونکہ وہ جذبات میں یا ناراض ہو کر کسی نے ان پر کوئی ظلم کیا, کوئی تکلیف پہنچائی, اس وجہ سے انہوں نے یہ فرمایا. تو اب یہ اس کے لیے دعا نہیں تھی بلکہ یہ بد دعا تھی, کیونکہ یہ چیزیں جو ہے یہ مصیبتوں میں بھی تو مبتلا کرتی ہیں نا, تو بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں.
صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور اس موضوع پر ایک تو یہ بات عرض کرنی تھی کہ ہمارے یہاں گھر پر یعنی بیوی بچوں پر اہل خانہ پر خرچ کرنے کو ثواب کیوں نہیں سمجھا جاتا, جبکہ روایتیں بڑے واضح ہیں کہ افضل صدقہ وہ ہے جو تو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے. اور اس طرح بھی روایت کا خلاصہ ملتا ہے کہ میزان عمل پر جو وزنی عمل ہوگا اس میں وہ بھی صدقہ ہوگا جو ہم کسی نے اپنے گھر والوں پر جو خرچ کیا. تو یہ گھر والوں پر خرچ کرنے کو ایک نیک عمل نہ سمجھنا, یہ بھی میرا خیال اس طرف اگر توجہ دلائی جائے. اور دوسرا یہ کہ جو کنات یا کیف, تو میں نے مجھے اس پر وہ حدیث یاد آ رہی تھی حضور کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح حدیث ملتی ہے کہ یا اللہ محمد اور آل محمد کو باکفایت رزق عطا فرما. مفتی احمد یارخان نعیمی علیہ رحمان نے اس کی بڑی خوبصورت وضاحت کی ہے کہ یہ با کفایت جو ہے نا یہ بڑا جامع لفظ ہے کہ ہر ایک کی کفایت الگ ہوتی ہے، کوئی دو افراد ہیں، کسی گھر میں چھ افراد ہیں، کسی گھر میں زیادہ ہیں، کوئی اپنے علاوہ اوروں کی بھی کفالت کر رہا ہوتا ہے، تو با کفایت رزق کے اندر بہت کچھ آ جاتا ہے کہ یا اللہ مجھے با کفایت ہے، یعنی جتنا اس کا ہے نا اللہ پاک اس کو اتنا عطا فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور اپنی آل کے لیے یہ دعا کی تھی، یا اللہ محمد اور آل محمد کو با کفایت رزق عطا فرما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس پہلو کو بھی میرا خیال سامنے رکھا جائے،
پورا ہو جائے اتنا مطلب رزق دے، کسی کی محتاجی نہ رہے، ضرورت نہ رہے اور ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کے لیے سال بھر کا راشن عطا فرما دیتے تھے، ایک ایک سال کا عطا فرما دیتے تھے۔ تو یعنی کہ بندہ خود اگر کم روزی میں گزارا کرتا ہے یا فاقہ کر لیتا ہے یا بھوکا رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے ماتحت جتنے سب کو اس کام کے لیے مجبور کر دے، خود کرتا رہے، دوسروں کو مجبور نہ کرے، دوسروں کو اس کا مطلب جو بھی نظام ہے وہ چلنا چاہیے۔ اب کوئی اپنی مرضی سے کم کھاتا ہے، بھوکا رہتا ہے، وہ ایک الگ صورت ہے۔ اس لیے بال بچوں پر تو اپنا ہاتھ تھوڑا یوں فراخ رکھنا چاہیے، اتنا کھلا نہیں کہ وہ بگڑ جائے، نہ اتنا تنگ کہ وہ بدزن ہو جائے۔
چند دنوں پہلے میں طلاق کے اسباب پڑھ رہا تھا، کیونکہ دنیا میں طلاق کی پرسنٹیج کافی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اس میں میرا پچھلے دنوں بیان بھی تھا، تو طلاق کے اسباب پڑھ رہا تھا، تو اس میں چند اسباب لکھے تھے، ان میں ایک سبب یہ تھا کہ مرد کا گھر میں خرچ نہ کرنا یا خرچ کم دینا یا ہاتھ اس طرح مطلب کہ بلا ضرورت کھینچ لینا، یہ بھی گھر ٹوٹنے کا سبب بن رہا ہے۔ اور یہ ایک باقاعدہ ایک پورے مضامین موجود ہے اس پر کہ اگر اس طرح مطلب ہوتا ہے تو گھر چلتا نہیں ہے۔ تو اگر جس طرح آپ نے ماشاءاللہ بڑی معتدل بات ارشاد فرمائی کہ ایسا بھی نہ کرے کہ بگڑ جائیں اور ایسا بھی نہ کرے کہ بگڑے، مطلب یا نہ اس طرح بگڑا نہ گھر بگڑے، تو معتدل انداز بیلنس رکھے ماشاءاللہ۔
اب کہاں چلے؟
مدینے 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 سے
راستہ رحمت کا ہم
Yeah. I'm سے بھرے
تیرا کرم ہے ذات باری، عطاری ہوں عطاری، میرا نام اے آر شہزاد گھانچی ہے، الحمدللہ میں عطاری ہوں، یہ میری بیٹی ہے،
میرا نام عائشہ ہے اور میں عطاریہ ہوں،
اور یہ میرا بیٹا ہے،
میرا نام محمد شہباز رضا ہے اور میں عطاری ہوں،
اور یہ میرا بھتیجا ہے، اس کا نام محمد ریان رضا ہے، اور یہ ابھی تک بیعت نہیں ہے، پلیز شیخ اس کو بیعت فرما لیجئے اور اپنے سلسلے میں داخل فرما لیجئے، اور یہ میرا بھانجا ہے، اس کا نام محمد اورہان رضا ہے، پلیز اس کو بھی اپنے سلسلے میں شامل فرما لیجئے۔ جاتے جاتے شیخ کچھ کوئسچنز تو بنتے ہیں، کیونکہ السوال مفتاح العلم، سوال علم کی چابی ہے، پلیز شیخ یہ بتائیے بیعت کیا ہے، بیعت کب سے ہے اور بیعت کرنے کے کیا کیا فوائد ہیں؟
اللہ اللہ، آپ کے بھتیجے بھانجے وغیرہ جو بھی آپ نے بتایا سب کو سلسلہ عالیہ قادری رضویہ میں داخل کر لیا۔ بیعت کیا ہے؟ بیعت، بیعت نہیں، بیعت صحیح تلفظ ہے، بیعت کا لفظی معنی بک جانا، سیل ہو جانا، بک جانا، کسی کے ہاتھ پر بک جانا، بیعت، بیعت کا لفظی معنی بک جانا، اور اصطلاح شرع و تصوف میں اس کی مختلف صورتیں، جن میں ایک یہ کہ کسی پیر قابل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر پچھلے گناہوں سے توبہ کرنے، آئندہ گناہوں سے بچتے ہوئے نیک اعمال کا ارادہ کرنے، اور اس سے اللہ پاک کی معرفت یعنی اللہ پاک کو پہچاننے کا ذریعہ بنانے کا نام بیعت ہے۔ آج کل عام الفاظ میں، عام بول چال میں اس کو پیر مریدی کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکہ مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اسلام پر بھی بیعت لی، نیک اعمال کرنے پر بھی اور گناہوں سے بچنے پر بھی، کسی سے سوال نہ کرنے پر بھی اور کسی خاص عمل پر بھی بیعتیں لی گئی ہیں۔ تو یہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عنوانات پر، موضوعات پر بیعتیں لی، تو یہی اصل وہ ہے، مطلب اصل معنی بنیاد ہے اس کی پیری مریدی بیعت کرنے کی، اور بیعت کا ثبوت تو قرآن کریم میں موجود ہے، جیسا کہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 میں خدا رحمان کا فرمان عالی شان ہے، یوم ندعو کل اناس، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ترجمہ کنز الایمان، جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی صالح یعنی نیک بندے کو اپنا امام بنا لینا چاہیے، شریعت میں تقلید کر کے اور طریقت میں بیعت کر کے نے مرید بن کر، تاکہ حشر اچھوں کے ساتھ ہو، یعنی قیامت کے دن اچھوں کے ساتھ اٹھنا نصیب ہو. اگر صالح یعنی نیک بندہ امام نہ ہوگا تو اس کا امام پھر شیطان ہوگا. اس مبارک آیت میں تقلید، بیعت اور مریدی سب کا ثبوت ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیعت بے شک سنت محبوبہ یعنی پسندیدہ سنت ہے. شیخ الشیوخ شہاب الحق کے ودین عمر رضی اللہ عنہ کی عوارف شریف سے شاہ ولی اللہ دہلوی کی قول الجمیل تک اس کی تصریح اور ائمہ و اکابر کا اس پر عمل ہے. یعنی یہ سب پیری مریدیاں یہ چلی آ رہی ہیں بزرگوں سے، اور رب العزت فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ. پارہ 26 سورۃ الفتح آیت نمبر 10 ترجمہ کنز الایمان. وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. اور فرماتا ہے لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. پارہ 26 سورۃ الفتح آیت نمبر 18 ترجمہ کنز الایمان. بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے یعنی اس ٹری کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے. حجت الاسلام امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرید کو کسی مرشد و استاد کی حاجت ہوتی ہے جو اس کے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے، کیونکہ دین کا راستہ انتہائی باریک ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں شیطانی راستے بکثرت اور نمایاں ہیں. تو جس کا کوئی مرشد نہ ہو جو اس کی تربیت کرے تو یقیناً شیطان اسے اپنے راستے کی طرف لے جاتا ہے. اب انسان پر خطر وادیوں میں بغیر کسی رہنمائی کے چلتا ہے اور یوں وہ خود کو ہلاکت پر پیش کرتا ہے. جیسے خود بخود اگنے والا پودا جلدی سوکھ جاتا ہے، اور اگر وہ لمبے عرصے تک باقی بھی رہے تو پتے تو نکل آئیں گے لیکن وہ پھلدار نہیں ہوگا. مرید پر بھی ضروری ہے کہ وہ مرشد کا دامن اس طرح تھام لے جس طرح اندھا نہر کے کنارے اپنی جان نہر پار کرانے والے کے حوالے کر دیتا ہے، اور اس کی اتباع و پیروی میں کسی قسم کی مخالفت اور اعتراض نہیں کرتا اور نہ اسے چھوڑتا ہے. حوالہ احیاء العلوم جلد 3 پیج نمبر 93. تو یوں مطلب یہ کہ بیعت کی ضرورت بھی ہے، بیعت مفید بھی ہے. اندھے کی مثال امام غزالی نے خوب دی کہ جو کسی کا مرید نہیں ہے وہ کوئی اندھا ہے، اس کو مطلب رہنما کے بغیر کا ہے نا، تو وہ ایک مقولہ بھی ہے، اندھا اور انجانا دونوں برابر ہوتے ہیں. تو یوں جیسے کہ اب ایک نابینا ہے اور وہ نہر پار کرنا چاہتا ہے، تو وہ جو نہر پار کروا رہا ہے وہ آنکھ والا اس سے لپٹ جائے گا، اس کو پکڑ کر رکھے گا، نہ اس پر اعتراض کرے گا نہ اس کے کہے پر انکار کرے گا، مخالفت بھی نہیں کرے گا، جو کہے گا کرتا چلا جائے گا کہ کسی طرح میں نہر پار کر لوں. اگر وہ اس پر اعتراض کرے گا یا اس سے اختلاف کرے گا تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ نہر پار کرنے سے محروم رہ جائے اور ڈوب مرے. تو یوں بارہ لے کے پیر کامل جو ہے مرشد کامل اس کی بیعت مفید ہوتی ہے، اور یہ آج کل کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، یہ تو بہت پرانا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا ثبوت ہے. بیعت لینے کا، اور قرآن کریم سے بھی علماء نے مختلف آیات کے ذریعے اس کا ثبوت فراہم کیا ہے. لیکن جو لوگ دین سے بالکل ہی دور ہوتے ہیں نا، پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا ان کو، وہ بعض اوقات لا علمی کی بنا پر اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ غوث پاک کو مانتے ہیں. غوث پاک کو مانتے ہیں نا تو غوث پاک کسی کے مرید تو تھے نا. پھر یہ کہ غوث پاک کے دوسرے مرید ہوئے، اور یہ ان کا ابھی تک سلسلہ تو چل رہا ہے، ان سے آگے بھی، غوث پاک سے آگے بھی سب ایک دوسرے کے مرید ہوتے چلے آ رہے ہیں. اسی طرح دیگر خواجہ غریب نواز، یہ بھی چشتیہ سلسلے کے پیشوان، یہ بھی تو کسی کے مرید تھے نا، اور ان سے بھی پھر پیری مرید سلسلہ چلا آ رہا ہے نا. اس طرح دیگر جتنے بھی بزرگان دین، اولیاء کرام کے آپ نام لوگے نا، تو آپ جب ان کے حالات پڑھو گے تو یہ پتا چلے گا کہ یہ فلاں کے مرید تھے. خلیفہ امام غزالی کی میں نے مثال دی، یہاں یہ بھی مرید تھے. تو آگے یوں سب ایک دوسرے کے مرید ہوتے چلے آ رہے ہیں. تو آپ بولیں صحابہ کرام کس کے مرید تھے؟ وہ سرکار کے مرید تھے صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں، تو اب وہ پیری مریدی کا ان دنوں مطلب ہے کہ الفاظ میں وہ نہیں کہتے تھے، لیکن اس کی اصل موجود تھی. بلکہ اولیاء کرام فرماتے ہیں پوری کائنات میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی پیر ہے اور نہ ابو بکر صدیق جیسا کوئی مرید ہے. یہ ملے گا آپ کو، یہ لکھا ہے فتح رضویہ جلد 11 پیج نمبر 326 پر. سب سے بڑے پیر صاحب جو ہے یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بڑے مرید، مرید کامل یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. کہ نہ ایسا کوئی پیر سرکار جیسا، نہ صدیق اکبر جیسا مرید. تو یوں مطلب پیری مریدی کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی غلط طریقہ نہیں ہے. اب بعض پیروں کے مسائل سنے جاتے ہیں تب ایک پیر خراب ہے، یعنی پیر کے نام پر کوئی خرابی کرتا ہے، تو اس کا سارے پیر تو خراب نہیں ہو، ایک مسلمان خراب ہے تو کیا سارے مسلمان خراب ہو گئے؟ یا معاذ اللہ کیا اسلام برا بن گیا؟ نعوذ باللہ. ایک مسلمان نے چوری کی تو نعوذ باللہ کے سارے مسلمانوں کو ہم کہیں گے کہ مسلمان ہوتے ہی چور ہے؟ معاذ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا آپ کے خاندان میں کسی نے کوئی مطلب چیٹنگ کی تو آپ یہ کہیں گے کیا سارا خاندان ہمارا ایسا ہے؟ کبھی بھی نہیں کہیں گے. اپنے خاندان کو برا بولنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، بلکہ باپ اگر برائی کرے گی تو اس کو آپ ڈھکیں گے، برا نہیں کہیں گے. تو بہرحال کہ اگر کوئی غلط کرتا ہے، کوئی امام صاحب غلط کرتے ہیں، کوئی مؤذن صاحب غلط کرتے ہیں کام، تو اس کا مطلب سارے مؤذن سارے امام غلط نہیں ہو گئے نا. اس طرح کوئی پیر اگر غلط کام کر گیا، سارے پیر غلط نہیں، کوئی عالم غلط کام کر گیا تو سارے علماء کو تو برا نہیں کہیں گے، سارے عالم معاذ اللہ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو ایک کی وجہ سے سب کو خراب کرنا جو کوئی دنیا کا اصول ہی نہیں ہے. تو لوگ بس یہ بول دیتے ہیں سارے اسے فلاں سارے سے فلاں سارے سے، نعوذ باللہ. ان کو توبہ کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، ایسا ہرگز نہیں کہنا چاہیے. جو برا ہے وہ اپنی جگہ پر برا ہے، جو اچھا ہے اپنی جگہ پر اچھا ہے. پانچوں انگلیاں برابر برابر نہیں ہے نا، اب ایک چھوٹی ہے ہاتھ میں انگلی تو آپ نے ساری انگلیاں ایسی ساری چھوٹی ہیں، تو آپ کو کون آپ کی مانے گا یار؟ یہ ساری انگلیاں کیسی ہیں؟ سب میں فرق ہے، تو انسانوں میں فرق تو ہوتا ہے نا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے،
اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی،
آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی،
دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے.
میرے میں موجود ہے،
ہم
دعوت اسلامی زندہ باد لگا لیا ہے. دعوت اسلامی زندہ باد,
دعوت اسلامی زندہ باد,
دعوت اسلامی زندہ باد,
دعوت اسلامی زندہ باد.
لوگ لائک دعوت اسلامی,
اسلامی زندہ باد.
صحابیہ نبی جنتی جنتی, سب صحابیہ نبی جنتی جنتی,
حضرت صدیق بھی جنتی جنتی, اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی,
عثمان غنی جنتی جنتی,
فاطمہ اور علی
جنتی جنتی,
حسن حسین بھی جنتی جنتی.
اللهم بسمك متواضع.
الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
I will tell you the dua before drinking water. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I'll tell you the dua after drinking pani and water. Alhamdulillah Rabbil Alameen.
ماشاءاللہ دیکھا جا رہا ہے کہ عاشقان رسول نے دعوت اسلامی زندہ باد کا جو ایک سلسلہ ہے وہ کافی انہوں نے شروع کیا ہے, اور ماشاءاللہ لگتا ہے آہستہ آہستہ لوگ گاڑیوں پر بھی اور اپنی دکانوں پر بھی, امید کرتا ہوں کہ یہ آہستہ آہستہ آپ کو اسٹیکر اور بینر نظر آئیں گے الحمدللہ. اور ماشاءاللہ جب سے وہ آپ کی دعا آئی ہے دعوت اسلامی زندہ باد والی, تو کافی الحمدللہ اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اللہ پاک نے چاہا تو پھر ہر جگہ دعوت اسلامی زندہ باد, دعوت اسلامی زندہ باد بھیجے لگتا ہے ٹرکوں کے پیچھے نے, گاڑیوں کے پیچھے ہر جگہ لکھا ہوگا دعوت اسلامی زندہ باد, دعوت اسلامی زندہ باد. ماشاءاللہ
انشاءاللہ. لکھنا بھی چاہیے, اپنی محبت کا اظہار کریں. بولتے عشق اور مشق چھپا نہیں رہتا, اب دعوت اسلامی سے عشق ہے تو وہ چھپا کر رکھنے کی کیا ضرورت ہے. گاڑیوں پہ لکھیں, ٹرکوں پہ لکھیں, ٹرالوں پہ لکھیں, جہاں جہاں اسی جگہ پہ لکھیں جہاں بید بھی نہ ہوتی ہو, اپنی ذاتی دوسروں کی گاڑیوں پہ نہیں, بغیر اجازت کے دوسرے کی گاڑی یا دوسرے کی گھر میں نہیں لکھ سکتے, اجازت سے اسٹیکر وغیرہ اجازت سے لگا دیے جائیں. ماشاءاللہ پیارے پیارے پھول جیسے بچوں اور بچیوں کی ادائیں مرحبا, اللہ پاک ان سارے بچوں بچیوں کو باعمل عالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. ان سب کو اپنے ماں باپ دادا دادی نانا نانی اور سارے خاندان والوں سمیت حج اور دیدار مدینہ کا شرف بخشے. آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ ہے. کیسر علی سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ سوئم کی فاتحہ میں لوگ مختلف اذکار پڑھتے ہیں, اس میں کیا پڑھنا بہتر ہے جو مرحوم کو زیادہ فائدہ پہنچائے؟
جو بھی اچھا پڑھنا چاہیں اخلاص کے ساتھ جو بھی پڑھیں گے ثواب تو ملے گا، چاہے قرآن کریم کی تلاوت ہمارے عام طور پہ کی جاتی ہے، بہت اچھا کام ہے، تلاوت بھی کی جائے، درود و اذکار درود شریف پڑھا جائے، کلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا ثواب زیادہ ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا مرشد کریم، الحمدللہ آج ہمارے مدنی مذاکرے میں گلشن کیمپس دار المدینہ کے بچے اور ان کے پیرنٹس اور اساتذہ بھی آئے ہیں، اسی طرح فیضان اسلامک اسکول اکیڈمی کے اورنگی ٹاؤن کے اساتذہ بچے اور پیرنٹس بھی آئے ہیں،
سب کو خوش آمدید، ویلکم.
ماشاءاللہ پلے کارڈ بھی لے کے آئے ہیں جس کے اندر مدنی پھول بھی ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کے اس اعلی ثواب کے لیے کچھ قرآن مجید بھی ختم کیے گئے ہیں، درود پاک بھی ہے، کلمہ طیبہ بھی ہے، سورہ یاسین شریف بھی ہے، سورہ اخلاص بھی ہے، اور یہ سارا تحفہ پڑا گیا آپ کی ملک.
سبحان اللہ ماشاءاللہ.
یہ انشاءاللہ ایک ساتھ مل کر اپنا مدنی مقصد بھی بیان کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے دو سوال بھی ہوں گے. انشاءاللہ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟
ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.
شاہ صاحب یہ 23, 24, 25 کو مدنی قافلے میں بھی جائیں گے، سرپرست جو آئے ہیں ان کی بھی نیتیں دلوائیں کچھ.
بھائی امیر اہل سنت ماشاءاللہ آپ کو براہ راست دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کے ذریعے، تو آپ جو 3 دن کا مدنی قافلہ 23, 24, 25 کو جا رہا ہے، اگر نیت بنتی تو اظہار کریں انشاءاللہ اس خوشی میں کہ آج آپ کے بچے بھی ماشاءاللہ پر تشریف لائے ہوئے ہیں، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری بھی ہوئی ہے، تو جو جس کی نیت بنتی ہے ہاتھ اٹھا کر اظہار کریں. فیضان اسلامک اسکول اور دار المدینہ گلشن کیمپس کے اسلامی بھائی نیت کریں ماشاءاللہ، نیتوں کا اظہار ہو رہا ہے مرشد کریم
ماشاءاللہ. اگر نیت ہے تو ہاتھ اٹھا لیں، نہیں ہے نیت تو خالی خالی ہاتھ اٹھائیں گے تو جھوٹا ہاتھ اٹھائیں گے تو گناہ گار ہوں گے، دل میں نیت ہے تو ہی ہاتھ اٹھانا ہے
انشاءاللہ. دو اسلام بھائی آپ سے سوال بھی عرض کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام احمد علی اتاری ہے، میں کلفٹن سول لائن سے آیا ہوں. میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے، کیا فوت شدہ والد کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو اس کی دعا، نیت اور طریقہ بھی ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ، میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا بھی ارشاد فرما. انشاءاللہ اسی مہینے 3 دن مدنی قافلے میں نیت ہے انشاءاللہ.
حج بدل تو کیا جاتا ہے، باقی عمرہ کسی کی طرف سے نہیں کیا جاتا. عمرہ یوں کر سکتے ہیں کہ فلاں کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے، میں جو عمرہ کروں گا اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے یا میرے استاد کو پہنچے یا فلاں مرحوم کو پہنچے، یہ ہو سکتا ہے. باقاعدہ کسی کی طرف سے احرام باندھنا اور عمرے کے افعال بجا لانا، یہ نہیں ہوتا اس میں عمرے میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
علیہ وسلم. یا سیدی ایک اسلامی بھائی اور سوال عرض کر رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
امیر اللہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بعض لوگ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے فوت ہونے پر کہتے ہیں کہ یہ جنتی ہے، تو اس طرح خود سے جنتی کہنا کیسا؟ میری مدنی فیس یہ ہے کہ میں انشاءاللہ الکریم ہفتہ وار مدنی مذاکرے کے اندر پابندی سے شرکت کروں گا
انشاءاللہ. اپنے طور پر کسی کو جنتی قرار نہیں دے سکتے کہ یہ اللہ پاک کا مطلب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون جنتی اور کون نہیں ہے. البتہ یہ کہ جنت کی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو جنت نصیب کرے، یعنی ہم فائنل نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنت ہی ہے. اس طرح کی روایتیں موجود ہیں کہ جس میں کسی کی وفات پر کسی نے کہا کہ آپ کو جنت مبارک ہو، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر منع فرمایا. اسی طرح مطلب کسی کو جنت کی چڑیا کہا تو اس پر بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنے سے بھی منع فرمایا. اس طرح کی حدیثیں ان مضامین کی موجود ہیں، تو ہم کسی کو فائنل جنت ہی نہیں کہہ سکتے. بھئی دعا کہ انشاءاللہ یہ جنت ہی ہے، انشاءاللہ یہ جنت میں جائے گا، اللہ نے چاہا تو یہ جنت میں جائے گا، یوں کہا جائے.
جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کو تو ہم جنتی ہیں.
اب وہ تو جنتی ہیں، صحابہ جنتی ہیں. تعلیم کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ اجازت تو نہیں دی نا کہ فائنل کسی کو جنتی قرار دے دے. یہ روایتیں موجود ہیں، وہ اس کی جو بھی شروعات ہو
جی،
لیکن یہ کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، کہ ان پر قرآن کی آیت موجود ہے.
صحیح.
اور یوں ہر مسلمان جنتی ہے جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا، معاذ اللہ اگر گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں گیا بھی، تب بھی مطلب وہ بالآخر وہاں سے نکلے گا دوزخ سے اور جنتی ہے. تو ان مانو کر تو ہر مسلمان جو ہے وہ یقیناً جنتی ہے.
لیکن صحابہ کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں، اس آواز بھی نہیں سنیں گے،
وہ جہنم کی بھنک بھی نہیں سنیں گے، آواز بھی نہیں سنیں گے.
اس کے علاوہ بھی جیسے ایک قول بعض بزرگوں کا یہ بھی ہے، اور بڑے بڑے آئمہ نے اس کی تشریح لکھی ہے، کہ چونکہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، کہ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تو اس کے تحت امام زہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بزرگوں نے، اور اسی طرح مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہ فرمایا کہ جیسے جو مسلمانوں کے درمیان اولیاء اللہ معروف ہیں، تو ان کو جو اس انداز میں جنتی کہا جاتا ہے، جیسے غوث پاک کی مثال دی، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دی، تو اس حدیث پاک کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ جنتی ہیں. تو اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ قطعی اعتبار سے تو ہم نہیں کہتے، لیکن یہی ہے کہ ان کو جنتی اس معنی میں کہتے ہیں کہ مسلمان ان کے ولی اللہ ہونے کی، اللہ کے نیک بندہ ہونے کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، اور یہی مسلمانوں کی گواہی، جیسے دوسری حدیث پاک کے اندر ہے کہ جنازہ گزرا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے تعریف کی اس کی، تو فرمایا وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی. تو بعد میں اس کی تشریح بیان کی، تفصیل یہ بیان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، جب تم نے اس کی تعریف کی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. تو اسی کے تحت جو نیک مسلمان، مسلمانوں کے بڑی تعداد جس کو اللہ کا ولی تسلیم کرتے ہوئے اس انداز میں جنتی کہتی ہے، تو اس کے کہنے سے کوئی حرج نہیں ہوگا. ہاں وہی قطعی والی بات کہ یہ یقینی طور پہ ہو گیا، قطعی طور پر ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا.
اس نے زنی کی صورت ہے
جی،
انشاءاللہ یہ جنتی ہے، اللہ نے چاہا تو یہ جنتی ہے.
میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ ایک شخص پاک زمین پر نماز پڑھ رہا ہے، مگر اس کے کپڑے قریب پڑی خشک نجاست پر لگ رہے ہیں، اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟
اس صورت میں نماز ہو جائے گی. جبکہ وہ نجاست تر نہ ہو، خشک ہو. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟
جی اسی طرح ہے کہ جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی جو جگہ جس پہ نماز پڑھ رہا ہے وہ پاک ہے، یا مسلح وغیرہ بچھایا ہوا ہے پاک موٹا، اس پہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کا دامن بڑا ہے، وسیع ہے، وہ اگر ناپاک جگہ پر جا کے پڑھتا ہے تو اس صورت میں وہ مضر نہیں ہے، نقصان دہ نہیں ہے، نماز اس کی بلا کراہت ہو جائے گی.
جبکہ وہ نجاست خشک ہو اور کپڑے پر اس کی تری نہ لگے
جی،
ایسا کچھ بھی ہے،
وہ پھر وہی صورت بنے گی جو پہلے بیان کی گئی تھی کہ اگر نجاست خود ہے اس کے کپڑوں پہ لگ جاتی ہے تو یہ مضر ہوگی، ورنہ اگر نجاست خشک ہے اس کا کپڑا تر ہے وہ جا کے اس پہ لگتا ہے پھر نجاست اس سے تر ہو کے اس کے کپڑے پر آتی ہے تو پھر وہ ناپاکی کی صورت بنے گی لیکن اس پر بھی مطلقاً یہ نہیں کہیں گے کہ نماز نہیں ہوئی اس کی پھر وہی ڈیٹیل بنے گی تفصیل بنے گی کہ کتنی نجاست اس پر لگی ہے
وہ کون سی نجاست ہے بجا فرمایا بہار شریعت میں رد المحتار کے حوالے سے لکھا ہے اگر سجدہ کرنے میں دامن وغیرہ نجس یعنی ناپاک زمین پر پڑتے ہوں تو مضر نہیں انہیں نماز ہو جائے گی نماز کے لیے نقصان دہ نہیں ہے مگر وہ تفصیل جو بیان کی گئی کہ وہ نجاست تر ہے کپڑے پر لگ گئی تو اب کتنی لگی وہ پھر اس کے الگ مسائل بنیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
ابھی یہ جو گنے کے مسئلے پہ بات چل رہی ہے تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ نماز فجر کے لیے جگانے کے لیے صدائے مدینہ لگا رہا تھا یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے تو صدائے مدینہ لگا رہا تھا مین روڈ پہ جا رہا تھا تو میں سائڈ پہ تھا روڈ پہ تو اسی طرح سے ایک گنے کی ٹرالی گزری تو اس نے مجھے نا دھکا دیا اب یہ تو مجھے یاد نہیں کہ میں گرا یا نہیں گرا اس کا تو مجھے یاد نہیں البتہ مجھے یہ یاد ہے کہ کاندھے کی طرف سے میرا کرتا جو ہے وہ پھٹ چکا تھا تو یہ واقعہ مجھے یاد آ گیا تو واقعی اس میں دھیان کرنا چاہیے چلنے والوں کو بھی اپنا بچاؤ کرنا چاہیے
اللہ پاک کرم فرمائے مقام میں شکر ہے کہ کپڑا پھٹا چمڑا نہیں پھٹا تو اس کے شکرانے میں مدنی قافلے میں سفر کی تاریخ دے دیں انشاءاللہ
الحمدللہ رب العالمین اس وقت پاکستان بھر کے 74 جامعات المدینہ مدنی مذاکرے میں اجتماعی طور پر شریک ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں دعائے برکت کی التجا ہے آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض یہ ہے کہ نماز جمعہ کے بعد جو چار سنتیں ہیں بعض لوگ ان سنتوں کو ادا نہیں کرتے یہ سنتیں موقتہ ہیں یا غیر موقتہ اس حوالے سے ارشاد فرما دیجئے اور اگر کوئی بندہ یہ سنتیں ادا نہ کرے تو اس کے حوالے سے شرعی حکم کیا ہوگا اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے
یعنی یہ جو سنتیں ہیں جمعے کے بعد کی چار سنتیں یہ موقتہ ہی ہیں یہ پڑھنا ضروری ہے ویسے بھی ضروری ہے چھوڑیں گے تو گناہگار ہوں گے
اگر ہاں یہ تو چار تو خیر چار تو ہے ہی موقع تھا اس کی تو صراحت ہے
جی
تیری سنتوں پہ چل کر میری رو جب
مرشد کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے بہنوئی کی طبیعت بہت ناساز ہے ہوش نہیں آ رہی ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے وینٹیلیٹر پر ڈال دیا ہے اور دعا کے لیے کہا ہے یا مرشدی دعا کر دیجئے اللہ پاک میرے بہنوئی وکاس کو عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اپنے بچوں کے سر پر سلامت رہے میرے لیے میرے گھر والوں اور والدین کے لیے مغفرت کی دعا فرمائے جزاک اللہ
میں داخل ہے ڈاکٹر نے ان کو جواب دے دیا کامران آرائی نام ہے حیدرآباد سے تعلق ہے تو مجھے خاص دعاؤں کی درخواست
مرشد مارا نانا نو اولا شنیوار انتقال تھی گیو چھے مغفرت نی دعا کری دے جو
کوئی نہیں انتقال نہیں خبر آپ
جی
نانا
یہ نانا وہ تو مریضوں کے لیے
جی جی جی
اچھا نانا جان
جی
دو مریض کا ایک تو بیچاروں کو ہوش نہیں آ رہا اور دوسرے بھی ایک سخت بیمار ہیں اللہ پاک ان دونوں کو اور سارے مسلمان مریض جو ہمارے سب پر رحمت کی نظر فرمائے سب سب پر کرم فرما دے. اور یہ گجراتی ماں جے نانا جاننا انتقال پر مغفرت دعا نی وینتی کری اللہ پاک تمہارا نانا جان نے مغفرت تھی نوازے. بدا مسلمانوں نے اللہ پاک مغفرت کرے, آقا نی پیاری امت نی مغفرت فرماوے, اپنی بھی مغفرت تھی ہے. آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد
صلی اللہ علیہ.
ابھی آپ نے دعا کی تو مجھے وہ بات یاد آ رہی تھی کہ ماشاءاللہ میں چاہوں گا کہ یہ آپ کی زبان سے ادا ہو دوبارہ, تاکہ عاشقان رسول تک بھی یہ بات پہنچے کہ مدنی مذاکرے میں شریک ہونے والوں کے لیے دعائیں, طواف کے دوران دعائیں, اور اس سفر مدینہ میں جو دعائیں کرتے رہے آپ, کیونکہ اسلامی بھائیوں کو تو تھا یہ دعائیں. تو اس طرح کی بات آپ, ایک دفعہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ میں آتے آتے خادمین جو بھی میرے راستے میں آ رہے ہوتے اسلام آباد خادمین ان کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہوں, تو مجھے یہ اندازہ ہے اور بات پتہ بھی چلی تھی کہ یہ بڑے خوش ہو رہے تھے. اب شاید ایسا لگتا ہے کہ کوشش کرتے ہوں گے کہ آپ کے راستے میں کہیں جہاں سے آپ نکلتے ہو نا وہاں کوئی خادم اپنی ڈیوٹیاں لگا لے کہ یار چلو سامنے سے دعا مل جایا کرے گی. تو دعا, ایک مسلمان دعا سے محبت کرتا ہے, اور ایک مسلمان کو دعا کا ایک ہوتا ہے جس کے بارے میں اچھا گمان ہوتا ہے, اس نے ظن ہوتا ہے, ایک اچھی سی امید ہے, آرزو ہوتی ہے, تو ان کی دعاؤں کے تعلق سے زیادہ امید بن جاتی ہے کہ یار یہ ماشاء اللہ. تو وہ جو باتیں تھیں نا وہ طواف کے دوران اور وہ جو دعاؤں کے تعلق سے, تو میں ایک دفعہ آپ کو ایک بار عرض بھی کی تھی وہیں سفر میں, اور میں کہتا میں اسی کے لیے دعا کر رہا ہوتا, میں عمران جن جل اللہ دعا کروں, میں مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی, میں کہا یار کاش وہ لوگ سن لیں جن کے بارے میں آپ مجھے کہہ رہے ہیں. سنا ہے نا.
اور آج میرا خیال ہے یہ بھی ہو جائے کہ سوشل میڈیا پر اور اس طرح سے جو کالیں آتی ہیں ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جس کو ہم چلا بھی نہیں سکتے.
اللہ اللہ, آپ بتا دینا, آپ نے کہا تھا فلاں کے لیے دعا, تو میں نے شاید آپ کو کہا تھا میں دعا کر چکا ہوں, طواف میں ہی کر لی تھی.
نہیں آپ نے بہت کچھ, مطلب کہ ہر دعوت اسلامی والے والی مدنی مذاکرہ دیکھنے والوں کے لیے تو بس اللہ ان کو بھی ایسا بخش دے, ان کو بھی ایسا بخش دے, ان کو بھی یہ کر دے, ہر مرید کے لیے, ہر طالب کے لیے. دوران طواف میں آپ کو دوران طواف بھی عرض کی تھی, تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ یہ شورا کے لیے بھی عرض کی تھی, اور بھی مطلب یہ جو یاد آتے تھے, تو پھر آپ مجھے بتاتے عمران بدے لیں کرنے دعا کرنا بھی ہو یا کرنا رہی ہو یا. اور ایک دفعہ تو آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کے کہنے سے پہلے مجھے وہ یاد آ گئے تھے, میں ان کے دعا کر چکا تھا. اسپیشلی جب مستجاب کے سامنے سے گزرتے تھے نا تو کوئی نہ کوئی ایسی یاد آ جاتی تھی, 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے وہاں موجود ہوتے ہیں, اور بڑی بڑی حرص ہوتی تھی کہ اس وقت آپ دعا کر لے, اللہ پھر نصیب کر دے, وہ پھر میسر ہو مجھے کاش طواف کعبہ. تو مجھے بہت اچھا لگا تھا, ایک مرید کو بہت اچھا لگتا ہے, اور ایک تو میں چاہ رہا تھا اس لیے اگر آپ بیان فرمائیں گے تو اور سننے والوں کو شاید راحت و خوشی کا سامان بڑھ جائے گا, میں ان کی بھی دل جوئی کی نیت کرتا ہوں.
میری دعاؤں کا حصہ ہے مریدین طالبین اور ہر دعوت اسلامی والا اور والی, یہ خاص حصہ ہے. پھر یہ کہ شورا کے لیے بار ہاتھ دعا کرتا ہوں, یہ شورا میرا سرمایہ ہے. میں دعوت اسلامی کے لیے پہلے بھاگ دوڑ کرتا تھا جب شورا نہیں تھی, ایک دور تھا میرا, اب ظاہر ہے کہ میں آپ کے سامنے ہوں, تو اب یہ میرے کماؤ پتر ہیں, انہوں نے دعوت اسلامی کو سنبھال لیا ہے, اب ساری دنیا میں بھاگ رہی ہیں, بےچارے کام کر رہے ہیں, اللہ ان کے ہاتھ مضبوط کرے, ان کو بے حساب بخشے, کہ بال بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں, ان کے سب کے لیے. اب میں دعا پہ کو پیسے تو لگتے نہیں ہیں, اس میں بخلے بھی کیا کرنا کہ اتنی دعا کی اور اتنی نہ کی, اللہ پاک بے حساب دینے والا ہے. اپنے دارالافتاء اہل سنت کے لیے دعا کرتا ہوں, مدنی چینل والوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو ہماری دنیا بھر میں ہماری یہ مطلب نیکی کی دعوت پہنچاتے رہتے ہیں, تو یوں مطلب مختلف شعبوں کے لیے جو جیسا موقع جیسا یاد آئے, غیر مسلموں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ جو مدنی چینل دیکھتے ہیں, کہ مدنی چینل کسی غیر مسلم نے دیکھا مدنی مذاکرہ, اور یا اللہ پاک اس کو ایمان دے دے, ایمان دے دے, ایمان پر استقامت دے دے, اور بے حساب مغفرت کر دے. یہ بھی بارہ دعا کیجیے. تو اس دعا میں بھی حرج نہیں ہے. غیر مسلم کے لیے یوں دعا کرنا کہ اس کو ایمان کی دولت مل جائے, ایمان پر استقامت مل جائے, ایمان پر دنیا سے جائے اور بے حساب بخشا جائے, تو بہت اچھی دعا ہے. اس دعا ہم کو کرنی چاہیے, دل بڑا رکھنا چاہیے. ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو ہمارے لیے خود بخود یہ دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں گی. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے کہ اللہ پاک سخاوت کو پسند فرماتا ہے, تو جو سخاوت کرے گا اللہ پاک اس کو کیوں نہیں نوازے گا. دعا مانگنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے, اور یاد آئے اور توجہ جائے تو پھر بندہ کر لے دعا. اپنی اولاد کے لیے کرتا ہوں, الحمدللہ بہت کرتا ہوں, اپنے بال بچوں کے لیے اولاد دار. یہ تو مطلب ایک ایسی اہم مطلب ہے کہ صورتحال کے بندہ ان کی طرف اس کی فطرتی طور پر مائل ہوتا ہے کہ ان کی بھلائی چاہے گا, اپنے بال بچوں کی اولاد کی خیر چاہے گا. تو سب دعا مانگتے رہنا چاہیے. استاد کو چاہیے شاگردوں کے لیے, پیر کو چاہیے مریدوں کے لیے, تاجروں کو چاہیے اپنے گاہکوں کے لیے دعا کرے, مگر وہ کاروبار بڑھانے کے لیے نہیں کہ اس پر جتا ہے کہ میں تمہارے دعا کرتا ہوں. میں منہ سے نکلا میرے کہ جو بھی مطلب جن سے لوگ وابستہ ہوتے ہیں, جن سے واسطہ پڑتا ہے, وہ مطلب دعا مانگتا رہے. دعا مانگنا خود ثواب کا کام ہے. اب اللہ پاک نے سے ہم نے جو مانگا وہ عطا کیا, یہ اس کا کرم ہے. بظاہر وہ عطا نہ بھی ہوا یعنی ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں چلا, تب بھی دعا مانگنا تو ثواب کا کام ہے نا, کار ثواب ہے. ثواب سمجھ کر عبادت کی نیت سے, کہ عبادت ہے دعا مانگنا, بلکہ عبادت کا مغز ہے. الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. تو ثواب کا کام ہے, مانگتے رہنا چاہیے. اب جیسے کیسے سبز سبز لباس میں بچیاں نظر آئیں, میرے دل میں آیا کہ یا اللہ ان سب کو سبز گنبد بھی دکھا دے. اب ماں باپ بھی اندر چھوٹے بغیر اس کے تو جائیں گے نہیں ہے, چلیں گے. ماں باپ کو بھی دکھا دے اللہ پاک سبز سبز گنبد کے جلوے, عمرہ بھی نصیب کر دے. اب میں نے دعا کر دی, میرے کتنے پیسے لگے, میرا کیا گیا, بلکہ یہ خاندان کا دل ہی خوش ہوگا ظاہر ہے. اور یہ سب ہو سکتا ہے شکرانے میں اعلان کر دے, اچھا یوں ہوا, لائیو دعا ہوئی. 23, 24, 25 مدنی قافلے میں ہم سفر کریں گے, ہو سکتا ہے ان کے سرفرستوں کا پیغام آ جائے اور یوں میرا دل خوش کر دے کہ تو ایک ہاتھ سے دے گا تو لے دو ہاتھ سے ہم تجھے دیتے ہیں. اور اینا رکھ رہا تھا
ماشاءاللہ. یہ میں تمام سننے دیکھنے سننے والے عاشق رسول کا عرض کروں, یہ کافی قریب سے دیکھا. مجھے یاد ہے ہم مقام ابراہیم پر امیر سنت دو رکعت نفل پڑھ کر جب دعا ہوتی ہے مقام ابراہیم کی دعا, تو وہاں پر وہ تو کرسی پہ بیٹھ کر آپ نماز پڑھ رہے تھے جو آپ پڑھتے ہیں, تو میں نیچے بیٹھا ہوا تھا تو وہ دعا کا وقت تھا, تو میں نے کچھ عرض کی کہ پاپا یہ تو مجھے یاد پڑتا غالباً, میں اگر بھول نہیں کر رہا کہ پھر مجھے فرما کے آئیں وہ آئمی کے جو ہوا نا وہ جو آپ نے مجھے کہا تھا نا میں ان کے لیے دعا کر چکا تھا. تو اس طرح ملتظم کے قریب جب پہنچے تو بڑا وہ بھی ایک منظر تھا, اے ملتظم کے سامنے ہے کہ نہیں, ملتظم کے سامنے ہے کہ نہیں, آ بالکل ملتظم کے سامنے ہے. تو اس وقت کی بھی ایک ہوتا ہے, تو یہ بڑی نصیبوں کی بات ہوتی ہے. ہم خوش نصیب ہیں, اللہ پاک کی رحمت ہے, ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ پاک نے ایسے پیر اور ایسے امیر سنت اور ایسے رہنما اور ایسے کرم فرما عطا کیے جو ہمیں اس مقام پر بھی نہیں بھولے کہ جہاں پر وہ واقعی قبولیت دعا کا مقام ہے. تو اس شکرانے میں بھی ہم سب کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے. اللہ ہماری نسبتوں کو بھی سلامت رکھے, اللہ پاک ہماری عقیدتوں کو سلامت رکھے, دعوت اسلامی کو اللہ سلامت رکھے کہ جو یہ ہمیں مل رہا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ مدنی مذاکرہ جب ختم ہوتا ہے تو امیر سنت یا جو بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں ان دعاؤں میں مرحوم مبلغین و مبلغات کے لیے دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں. یعنی بعض تو نام لے کر دعائیں ہو رہی ہیں, لیکن ایک خاص ہے کہ جو مرحوم مبلغین و محروم مبلغات. تو اللہ کرے کہ ہم جب دنیا سے جائیں تو دعوت اسلامی کے مبلغ ہوں یا اسلامی نے مبلغات ہوں, دعوت اسلامی کے ساتھ وابستگی یہ ہونی چاہیے, اس طرح مطلب کے انداز ہونا چاہیے. جب مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ تعالی کو امیر سنت کے ہاتھوں جب قبر میں اترنا نصیب ہو رہا تھا, تو اس وقت بھی آپ نے جس طرح کے صحرا مدینہ میں جب تدفین ہو رہی تھی, دفن کیا جا رہا, اس وقت جو آپ نے مائک پر جو ارشادات عطا فرمائے تھے, کئی اسلام بھائیوں کو یہ تھا کہ بس اب ہم نے دعوت اسلامی کہ دینی کاموں سے پیچھے نہیں ہٹنا. تو کئی اسلامی بہت سے ہوتے ہیں جو دعوت اسلامی کے دینی کاموں سے پیچھے ہٹ, دعوت اسلامی سے ماشاءاللہ محبت کرتے ہیں, دعوت اسلامی وابستہ ہیں, مگر دینی کاموں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیو, اسلامی بہنوں, دینی کام کرتے رہے. ہر اسلامی بھائی اسلامی بہن کوشش کرے کچھ نہ کوئی دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں سے کوئی نہ کوئی دینی کام کی ذمہ داری لے لیں. درس دینے کی اگر ذمہ داری نہیں لے سکتے تو درس سننے کی ذمہ داری لے لیں. مدنی قافلہ, امیر مدنی قافلہ نہیں بن سکتے تو میرے شرکا مدنی قافلہ بننے کی ذمہ داری لے لیں. ہفتہ وار اجتماع میں بیان نہیں ملتا تو ہفتہ وار اجتماع میں آنے اور لانے کی ذمہ داری قبول فرما لیں. تو یوں ماشاء اللہ دعوت اسلامی کے دینی کام کرتے رہے, اور یہ تو ویسے ہی ماہ ہفتہ وار اجتماع جاری ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیت کریں تمام دیکھنے سننے والے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں کہ ہم ان شاء اللہ پابندی کے ساتھ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں بھی شرکت کی سعادت حاصل کرتے رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل.
اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی, آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی, آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے. عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی, دین ہے سب کو سکھاتی دعوت اسلامی, امت کی ہے خیر خواہی دعوت اسلامی, با عمل ہم کو ہے بناتی دعوت اسلامی. رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی, رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی, شیطان کی ہلاکت ہے یہ دعوت اسلامی.
چل آج ہفتہ وار اجتماع ہے جمعہ رات ہے اور دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے, ماشاءاللہ آپ تشریف لائیں. آج آئے ہیں اس کا کوئی خاص مقصد؟
ویسے تو کوشش ہوتی ہے کہ ہر جمعرات کو آئیں, بعض اوقات نہیں بھی آ پاتے, لیکن آج اسپیشل اس لیے آئے کیونکہ امیر السنت نے دعا دی ہے اور امیر السنت جو ہے ماہ ہفتہ وار اجتماع کا یہ جو نام دیا ہے اور اس میں بڑی زبردست دعا دی اور ایک ولی کامل کی دعا, تو وہ تو بالکل قبول ہوتی ہے. وہی سوچ رکھ کے جو ہے نا آج کے اجتماع میں حاضری, اور ان شاء اللہ امید ہے کہ کوشش ہوگی کہ آئندہ تمام اجتماع میں 14 جنوری تک جتنے بھی اجتماعات ہوں گے اس میں حاضری رہے گی.
ویسے تو میں آتا رہتا ہوں, یہ ہے کہ یہاں سے ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے الحمدللہ. یہ ہوتا ہے کہ سیکھنے کی نیت ہوتی ہے تو یہاں سے جو ہے نا کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا رہتا ہے, بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں یہاں سے اور بہت سکون ملتا ہے یہاں کے نا.
امیر نے ترغیب دلائی تھی کہ 14 دسمبر سے 14 فروری تک جو ہفتہ وار اجتماع ہوں گے تو اس میں آنے کے لیے کافی دعاؤں سے بھی نوازا تھا اور آنے کا کہا تھا, دعائیں بھی کی تھی اور میں خود بھی آیا ہوں یہاں پہ, اپنے دوستوں کو بھی لے کے آیا ہوں. تلاوت قرآن پاک سے آغاز ہوتا ہے, اس کے بعد بیان وغیرہ ہوتا ہے, ذکر ہوتا ہے, دعا ہوتی ہے, صلاۃ السلام ہوتا ہے.
انشاءاللہ آنے والے اجتماع میں خود بھی شرکت کروں گا اور لوگوں کو بھی دعوت دوں گا, انشاءاللہ یہاں پہ آئیں گے اور فیض حاصل کریں گے انشاءاللہ.
بھائی انشاءاللہ اب یہ نیت ہے کہ ہر ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے ضرور.
ماشاءاللہ ماہ ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ جاری ہے, اس میں کوششیں تیز تر کر دیں اور جو ماہ ہفتہ وار اجتماع میں آئے بے شک جی آیا دوں, لیکن یہ کہ عمر بھر بس آنا ہے اور دوسروں کو لانا ہے. اجتماع ہی کے ذریعے صحیح بات ہے کہ دعوت اسلامی نے ترقی کے منازل طے کیے. شروع میں یہی ہماری مین ایکٹیویٹی ہفتہ بھر اجتماع تھا, اس وقت تو مدنی قافلے کبھی تصور نہیں تھا, خالی اجتماع ہوتا تھا اور اس میں لوگ آتے تھے اور ماشاءاللہ بے نمازی نمازی بنتے تھے, سنتوں کی پابندیاں کرتے تھے, رو رو کے دعائیں مانگی جاتی تھی اور روتے تھے, دھوتے تھے اور گناہوں سے توبہ کر کے اٹھتے تھے. شروع کے اجتماع جب گلزار حبیب میں ہوتے تھے تو بڑا رنکت انگیز ماحول بنتا تھا. جنہوں نے پرانا یہ شروع کا دیکھا ہو آج سے 40-42 سال پہلے ان کو شاید کچھ جھلکیاں یاد ہوں ان کی. تو ایک یہی دینی کام تھا, پھر آہستہ آہستہ اور بھی اجتماع بڑھے تھے لیکن مین اجتماع ہی ہوتا تھا, پھر مزید دیگر ربارہ دینی کام مخصوص ہوئے. تو یوں مطلب یہ کہ سب نکلے سمجھو ہفتہ وار اجتماع سے، یہ سارے دینی کام. تو اس لیے ہفتہ وار اجتماع جتنا مضبوط ہوگا اتنا انشاءاللہ ہمارے دعوت اسلامی کے دیگر دینی کام مضبوط ہوں گے جتنے بھی شعبہ جاتے ہیں. یہ نہ سمجھے کہ ہمارا فلاں شعبہ ہے اس سے باہر نہیں نکلنا ہے، نہیں، سارے شعبے آپ کے، اور سارے شعبوں میں خصوصاً یہ 12 دینی کام جو ہیں ان میں سب میں آپ کو حصہ لینا ہے، اور ہفتہ وار اجتماع کو ہمیشہ کے لیے بھرتے رہنا ہے. بس جلدی جلدی آ جانا ہے، شروع سے آ کر پھر اشراق چاش پڑھ کر صلاۃ و سلام پڑھ کر اگر جائیں تو کیا بات ہے مدینے کی. ایک رات ہفتے میں اللہ کی راہ میں دے دیں اور عبادت میں گزاریں، انشاءاللہ سارا ہفتہ ایسی بیٹری چارج رہے گی کہ شیطان انشاءاللہ پلٹ کر نہیں دیکھے آپ کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ، آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله عليه محمد. حضرت سيدنا عبد الله بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب
صلى الله
تعالى صلى الله على محمد.
الحمدللہ عزوجل ہر ہفتے ہمیں ایک رسالہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے. آئیے جانتے ہیں اس ہفتے کا رسالہ کون سا ہے، اور اس حوالے سے سنتے ہیں دعائے اتار.
مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعہ کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے اتار.
فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس قوم میں کوئی گناہ کا مرتکب یعنی کرنے والا ہو اور قوم کے لوگ باوجود قدرت اسے گناہ سے نہ روکیں تو اللہ پاک ان کے مرنے سے پہلے ان پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا.
یا اللہ تیری پناہ.
یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ ماں کا پچھتاوا پڑھ یہ سن لے، اس سے اس کے ماں باپ راضی رہے اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت فرما.
اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اس رسالے میں آپ مطالعہ کر سکیں گے سنت و بھرے اجتماع کی فضیلت، اسلام کے 8 حصے، گناہ سے نہ روکنا کب گناہ ہے، اردو زبان میں 17 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 25 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 6 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے جس میں انگلش، سندھی، پشتو، فرینچ، ہندی، بنگلہ، رومن اردو شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے پی ڈی ایف اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139278 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ ملازمت کے بارے میں 15 سوال جواب پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی تھی جس سے ملک اور بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں.
ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی. رسالہ ملازمت کے بارے میں 15 سوال جواب. پاکستان اسلامی بھائی 21,76,734، پاکستان اسلامی بہنیں 8,51,978، اوورسیز اسلامی بھائی 38,540، اوورسیز اسلامی بہنیں 1,25,987. مجموعی مطالعہ کارکردگی 31,93,239، 31,93,239.
ملازمت کے بارے میں 15 سوال جواب. ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی. تقابل کے اعتبار سے نمایاں شعبہ.
9 دسمبر 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جن دو لوگوں کی قبروں پر شاخ گاڑی تھی ان کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا؟ جواب: ایک چغلی کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. سوال نمبر 2. قبر پر سے اگی ہوئی تر گھاس اکھاڑنا منع کیوں ہے؟ جواب: اس لیے کہ اس سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے. سوال نمبر 3. ریاکاری کے خوف سے عمل چھوڑ دینا کیسا؟ جواب: یہ بھی ریاکاری ہے. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: ام رومیسا اتاریہ حیدرآباد، بنت عبد القادر اتاریہ سلطان ٹاؤن، محمد حنیف اتاری بن عطا اللہ سکھر سندھ، بنت خالد اتاریہ کوٹ رادھا کشن، اظہار علی بن محمد ادریس لاڑکانہ، محمد رمضان اتاری ساہیوال پنجاب، اکرم شاہ اتاری کراچی. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت خالد اتاریہ کوٹ رادھا کشن، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس ہفتے ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ فرما لیں. اگلے ہفتے مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں بذریعہ SMS بھیج سکتے ہیں. سوال نمبر 1. ایک شخص دوسرے شخص کو اکیلے میں بات بتاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھے تو ایسی بات دوسرے کو کیوں نہیں بتا سکتے؟ سوال نمبر 2. ایک شخص اللہ کی راہ میں نوٹ بانٹ رہا ہے اور دوسرا اللہ اللہ کر رہا ہے، ان میں سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ سوال نمبر 3. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کس چیز کو اپنی بہت بڑی حکومت اور جاہ و جلالت سے زیادہ اہم قرار دیا؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں بذریعہ SMS نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر ایوارڈ یافتہ کتاب آخری نبی کی پیاری سیرت مکتبۃ المدینہ لا رہا ہے آپ کے لیے اسپیشل آفر. 10 دسمبر 2023 سے 23 دسمبر 2023 تک کتاب آخری نبی کی پیاری سیرت پر 18% تک کا اسپیشل ڈسکاؤنٹ. یہی نہیں بلکہ آپ اس کتاب کے خریدنے پر بن سکیں گے ذہنی آزمائش کے فائنل میں ہونے والی قرآن اندازی کا حصہ بھی. اور قرآن اندازی میں جن 12 افراد کے نام نکالے جائیں گے انہیں ملے گی امیر اہل سنت کے ہاتھ سے لکھی ہوئی اسپیشل تحریر اور دستخط والی کتاب. اب ڈسکاؤنٹ بھی حاصل کریں اور انعامات بھی. آج ہی مکتبۃ المدینہ کی قریبی برانچ سے کتاب آخری نبی کی پیاری سیرت ہدیتاً طلب فرمائیں. آرڈر اور معلومات کے لیے رابطہ کیجیے 03131139278.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.